الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وہ ذات جس نے چھ دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، وہ آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا، رحمان اس کی شان، بس کسی جاننے والے سے پوچھو. بڑی پیاری لگتی ہے یہ آیت، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اس کی قدر تو کسی قدر والے سے پوچھو. عام لوگ کیا جانے کہ رحمان کون ہے، اس سے پوچھو اس کی بات جس نے اس پہ رحم کیا ہو. حقیقت ہے کہ زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا رحم اپنے اتنے قریب محسوس ہوتا ہے کہ آپ غلط کام کرتے کرتے بچ جاتے ہیں، نقصان سے بچ جاتے ہیں، کوئی فائدہ آپ کو مل جاتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی. اس وقت آپ مانتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا رحم ہے کہ میں اس نیکی کے کام پہ جمی رہی، میں تو پلٹنے لگی تھی. اللہ کہتے ہیں جاؤ پھر ایسے لوگوں سے پوچھو رحمان کون ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے نا میڈیکل میں کیا ہے، انجینئرس کو پتہ ہے زمین میں اور بلڈنگس میں کیا ہے، اس طرح رحمان کے تعلقات، رحمان کی اصل پوچھنی ہے تو کسی خبیر سے پوچھو جس نے واقعی ایکسپیرینس کیے ہوں اپنے رب کی رحمتوں کو. اب یہاں سے آگے بعد اور رحمان کی کچھ باتیں آئیں گی. بڑا پیارا آخری رکوع ہے، انشاءاللہ اس کی تلاوت بھی سنیں گے ہم اینڈ پہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے. دیکھیے کتنے کٹھور ہیں، غیروں کے در پہ سجدے کرنے کی اتنی عادت ہو گئی کہ رحمان کے در پہ جھکنا ہی نہیں آیا. اور سچ ہے جو ایک رب کے در سے اٹھتا ہے نا اس کو پھر کبھی رب کی طرف آنے کی وہ مہلت ہی نہیں ملتی. کتنا بے ادبی کا جواب دے رہے ہیں، کون ہے بھی رحمان، کدھر ہوتا ہے، کس کی بات کر رہے ہو؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ رحمان کون ہے. کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدے کرتے پھریں؟ یہ کس کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے؟ رسول کے ساتھ. کہتے ہیں جس کو آپ کہہ دیں وہ ٹھیک ہے، وہ ہم مان جائیں، یہ کیا بات ہے بھائی؟ ہمارے بت برے، ہم ان کو رحمان بنائیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے جس دور میں اللہ کے نبی آئے تو وہاں رحمان الجمامہ کے نام پر انہوں نے اپنا ایک معبود بنایا ہوا تھا. ابرہا کے لشکروں کا جہاں کہانی ہوئی اس کے ساتھ آتی ہے، ڈیٹیل کی ضرورت نہیں. تو وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہے، جو چیز آپ کہیں وہ ٹھیک ہے اور جو ہم کہیں وہ غلط ہے. یہ اسٹائل ہے ادھر، انتہائی بے ادبی کا اسٹائل. یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. بس آج آپ کسی کو کہیں قرآن سنیں سیکھیں تو کہیں گے اچھا جی جو آپ سن رہے ہیں وہی اچھا ہے، بھلا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اسٹائل. پھر فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا روشن چاند روشن کیا. کائنات پہ بھی دیکھیے ٹیم ورک دکھ رہا ہے، سورج ایک کام کر رہا ہے تو چاند ایک کر رہا ہے اور سات ستارے. اللہ سے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو آسمانوں والے کیسے. اب اثر میں آگے اللہ کچھ بندوں کو زمین کے ستارے بنانا چاہتا ہے عباد الرحمن کی صورت میں، کہ دیکھو آسمان کیوں اتنا اچھا چل رہا ہے کہ وہاں ہر بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، وہ برجوں میں بیٹھے ہیں، اپنی مورچیوں میں بیٹھے ہیں، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، وہ اپنے سائیکلز کو نہیں ادھر ادھر کرتے. تو اگر تم دنیا میں ایسا کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں بھی انشاءاللہ چمکتے ہوئے ستارے بنو گے. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر ایک اپنے وقت پہ آ رہا ہے. یہ نہیں کہ رات تو چلی گئی اور صبح کہہ دے میں تو آج ایبسنٹ ہوں. ذرا سوچیں کیسا لگے گا، چھٹی پہ ہوں آج اور چھٹی کی اپلیکیشن کی ضرورت ہی نہیں. آپ دیکھیے میں سوچتی ہوں کہ کائنات سے اگر ہم اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ لیں تو ہم شاید کوئی اور استاد نہ بھی ملے تو وہی کافی ہے. یہ پورے ٹیم ورک کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے. ہاں ابھی آپ کہیں گے آپ یہ بات کیوں کر رہی ہیں بھائی، یہ چاند اور ستاروں کی باتوں میں یہ باتیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس کے اندر نشانی رکھی ہے، یہ رات اور دن کی، یہ ہر اس شخص کے لیے اس میں جو سبق لینا چاہے یا جو شکر گزار ہونا چاہے. اب دیکھیے کہ ہر بندہ اگر اپنی جگہ پہ اپنی حیثیت کو پہچانے تو کبھی بھی کوئی کام غلط نہیں ہو سکتا. اس کو پرسنلائز نہ لے کوئی بھی، یہ میں اپنے آپ کے لیے بات کروں، لیکن آپ دیکھیں تو کائنات کو اگر آپ دیکھیں تو اس پوری کائنات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پہ آ رہی ہے جا رہی ہے، ہر ایک کا حصہ ہے، اپنی پریڈکٹیبل ہے. ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں اور آخری وقت تک ہماری اویلیبلٹی نہیں پتا، ہم پریڈکٹیبل نہیں، کسی کے ذمہ کوئی کام ہے اور وہ نہیں، تو آپ بتائیں کہ سسٹم چل سکتا ہے؟ مثلاً اگر آپ سب یہاں آ کے بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے سے، میں ہی نہیں آئی، ٹیچر ہی موجود نہیں، پڑھانے ہی نہیں آئی، کیا آپ کا آنا یہاں فائدہ دے گا؟ جب ہم دونوں بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا نا. تو زندگی میں اس ڈسپلن کی ضرورت ہے. اور اللہ جس کو سورج کہہ دے، جس کو چاند کہہ دے، آپ سوچیں اس کی شان کتنی بڑی ہے. کچھ ستارے ہیں چھوٹے چھوٹے، کچھ سورج چاند ہیں۔ اس سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دین کے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سورج چاند ستاروں کی جگہ دے دیتا ہے، کہ تم اگر اپنی جگہ سے ہلتے ہو تو اصل میں اپنے مقام سے ہلتے ہو، تمہیں اللہ نے عزت دی تھی۔ میں اپنے آپ کو یہاں پوچھ لوں کہ میں دین کے کام سے اگر پیچھے رہنے کی کوئی عذر یا بہانہ رکھتی ہوں تو کیا قیامت کے دن وہ کام آئیں گے؟ کتنے آرام سے میں اپنے آپ کو پیچھے کر سکتی ہوں کہ بھائی نہیں، آئی ایم ناٹ اویلیبل، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل۔ یقین کریں کہ آپ کے دورہ قرآن میں کچھ دن ایسے حالات ہوئے کہ میرے ہاتھ میں فون تھا کہ میں یہاں والوں کو کہہ دوں کہ میں گھر سے کر رہی ہوں، یہاں بھی آپ جیسے ماشاءاللہ اتنے لوگ پیل ٹاک پہ سن رہے ہیں، یہاں جو یہاں بیٹھے سنیں۔ ایگزیکٹلی دو دن تو ایسے گزرے اس پورے دورہ قرآن میں کہ میں یہی کہتی، لیکن مجھے پھر آپ یاد آ گئے، مجھے پھر اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ میں نے کوشش کر لی، میں نے محنت کر لی، میں نے کہا نہیں ہو سکتا، میں نے کمٹمنٹ کی ہے، جو لوگ آئیں گے ان کا حق ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی مجبوری ہو اور آپ کو ایسا سنا دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ پورا لیں گے کیونکہ آپ قرآن لینے گئے، لیکن میرا یہ عذر اللہ کے ہاں ہے کہ نہیں۔ ورنہ یاد رکھیں کہ اللہ کو نہ میری ضرورت نہ کسی اور کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایسے درجے پہ کام کرتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ کیا کہتا ہے، وہی بات الرحمٰن۔ یہ واو بڑی اہم ہے۔ آپ قرآن کو بظاہر سوچ رہے ہیں سورج چاند کی باتیں آگے آگے، یہ صرف اس واو کی وجہ سے پچھلی آیتوں کی وہ تفسیر ہوئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ عطف کی واو ہے، ملانے والی ہے کہ دیکھو وہ سورج چاند ستارے تو یہ کر رہے ہیں، کچھ بندے بھی ایسے ہیں جو سورج چاند سے بھی زیادہ بڑے کام کر رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وعباد الرحمٰن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ رحمان کے اصلی بندے تو وہ ہیں، ہے تو سارے ہی اس کے، جیسے ماں کے سارے بچے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتی ہے میرا یہ بچہ ہے اصل میں، تو اصلی بندے وہ ہیں۔ اب اس کو آپ نے اس پارے کے ٹاپک سے ریلیٹ کرتے ہوئے سننا ہے، مینرز۔ کون سے مینرز؟ ظاہر کے، جس کو آپ اپنے لمبس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، چلنا، کھڑے ہونا، بات کرنا۔ پہلی چیز کیا آئی عباد الرحمٰن کی؟ نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے؟ نہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ لیں اپنا محاسبہ، یا آپ کم از کم 5-6 پوائنٹ آپ اپنی چال کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ میں جب چلتی ہوں تو کیا ایک زلزلے کی کیفیت تو نہیں ہوتی میرے ارد گرد؟ تھڑپ تھڑپ کر کے پاؤں تو نہیں مارتی؟ میرے ارد گرد کی چیزوں کو گراتے ہوئے تو نہیں چل رہی ہوتی؟ ہوا آندھی کی طرح تو نہیں چلتی؟ جب میں بھی آجزی سے چلتی ہوں۔ اب آجزی کی چال یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو کہا جائے وہاں سے ایک پلو لا دیں تو آپ یوں چلیں جیسے سلو موشن میں گئے۔ حضرت عمر نے ایک موقع پہ کسی کو دیکھا کہ بڑی مریل سی چال چل رہا ہے، سستی کا مارا ہوا، لیزی، تو کہا بھائی اس کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ بڑا قرآن پڑھتا ہے۔ تو حضرت عمر نے درہ پکڑ لیا، کہا کہ قرآن تم بھی پڑھتے ہو، اللہ کے نبی بھی پڑھتے تھے، لیکن ایسی چال تو نہیں چلتے تھے، ٹھیک ہو کے چلو۔ تو ہم سب کو اپنی چال دیکھنی ہے۔ یقین کریں ہمارے مینرز ہماری چال سے بھی دکھتے ہیں۔ سیدھے پاؤں جب رکھیں نا تو یوں رکھا کریں، سیدھا، یوں، اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، سیدھے یوں پاؤں رکھنا، جیسے آپ اپنی اب لاشعوری طور پہ چیک کریں، ایک دوسرے کو گھر میں چیک کریں۔ کچھ چلتے ہیں نا وہ یوں پاؤں چلتے ہیں، لوگوں کی جوتی سے پتہ چل جاتا ہے ان کے اندر کیا۔ کچھ لوگوں کی جوتی آپ دیکھیں تو انگوٹھی کی جگہ سے دبی ہوتی ہے، کچھ کی پیچھے سے آدھی ایڑی گھسی ہوتی ہے، انتہائی غلط چال کی نشانی۔ کچھ لوگوں کا جوتا پہنے بالکل نرم، سیدھے کا سیدھا، کچھ کا ایک جگہ سے دبا ہوا، ان کے اسٹریس کی علامت ہے۔ یہ ایک پورا علم ہے، اس کے اوپر بھی غور کر سکتے ہیں آپ، اپنا ہی کر لیں کہ میری چال کیسی ہے، کیسے چلتی ہوں، عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، یعنی ہم تمہاری باتیں نہیں کرتے۔ کیا پتہ چلا کہ راستے میں لوگ الجھانا چاہیں گے، جہالت سے بات کریں گے، تانے دیں گے، الزام دیں گے، لوگ ان کے ساتھ جہالت کا رویہ اختیار کریں گے، لیکن یہ آگے سے کہہ دیں گے نہیں ہم تو نہیں تمہیں ایسا کہتے، یعنی اپنے ایک خاص کیلیپر سے نیچے نہیں گرتے۔ وہی بات آپ نے سنی ہوگی نا کہ بار بار ایک بزرگ تھے تو بچھو کو دیکھا پانی میں گر رہا ہے تو اس کو اٹھا دیتے تھے، نکال دیتے تھے، ترس آ جاتا، ہائے یہ مر جائے گا، جو ہی اس کو نکالتے ان کو ڈنک مارتا، پھر اس کو گراتے۔ پھر کتنی بار ہوا کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ کیا کر رہے ہیں، اتنی بار یہ آپ کو ڈنک مار رہا ہے تو آپ اس کو پھر نکال رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جب یہ اپنی خون ہی چھوڑتا ڈنک مارنے کی تو میں اس پہ احسان کرنے کی کیوں چھوڑوں۔ یہ ہے اصل بات، جتنا انسان اس چیز میں اسٹرانگ ہوگا انشاءاللہ فیل کریں گے کہ وہ باقی چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ دن بھر کی جو مصروفیات ہوتی ہیں نا وہ ہماری رات کی عبادت پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور راتوں کا جو عمل ہے نا اگلے دن کے عمل پہ تیار کر دیتا ہے. سورت مزمل میں پڑھیں گے انشاءاللہ 29 میں بارے میں. یہاں محاسبے کے نقطے خود ہی لکھتے جائیں, میری راتیں کیسے گزرتی ہیں, کچھ وقت سجدوں میں, کچھ قیام میں. ابو ہریرہ کو یاد کر لیں کہ رات کے تین حصے, اور ہمارے کیسے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے, وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. غم لگ جاتا ہے ان کو کہ کیا بنے گا اگر آگ میں چلے گئے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما, جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں, بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. اپنا حال دیکھ لیں کیسا خرچ ہے میرا, بیچ کا یا ایک سائڈ پہ جھکا ہوا یا دوسری طرف ہے. اللہ کے دین کا خرچ کس طرف ہے اور اپنی ذات کا خرچ کس طرف ہے, اس اینگل سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے, اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق ہلاک نہیں کرتے, اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کو مقرر یعنی دو بار عذاب دیا جائے گا, اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا, الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگ گیا ہو. بڑے سے بڑے گناہ بھی انسان کو نقصان نہیں دیں گے. الا من تاب و آمن و عمل صالحا, تین سٹیپس ہیں اس آیتوں میں. توبہ پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ بہترین ٹاپک ہے. توبہ پہلی بات, پچھلے پہ معافی, آمن اب ریئلائزیشن, اور وہ عاملہ صالحاً مستقبل میں اس کام کو دوبارہ نہیں کرنا ہے بلکہ اچھے کام کرنا ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ یوں پلٹ کے رکھ دیتا ہے کہ جن ہاتھوں سے پہلے گناہ ہوتے تھے پھر نیکیاں ہونے لگتی ہیں. پلٹتا نا ایک انسان تو آپ دیکھیے کہ جب پلٹتا ہے تو پھر اصل سے تو دوسری طرف چل پڑتا ہے نا. ایسے لوگ پھر بالکل ایک نئی زندگی میں آتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے زندگی میں, اور آپ محسوس کریں گے دو چیزیں جو انسان کی زندگی کو بالکل ٹرن کر دیتی ہیں. یا تو کوئی غم, کوئی صدمہ, چوٹ, کسی کا محبت نفرت میں بدل گئی, کسی کی جدائی ہو گئی, وہ ایک دم بندے کو شوق لگتا ہے, اور ایسے لوگ بھی قرآن کی محفلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, سکون ملتا ہے, اپنا آپ دکھتا ہے, پتہ چلتا ہے زندگی کا مقصد تو یہ تھا, ہم کن چیزوں میں کھوئے ہوئے تھے, یہ تو کھلونے ہیں جن میں کھیل رہے ہیں. پھر چینج آتی ہے, اور ایک دوسری جو چینج آتی ہے نا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اپ سائڈ ڈاؤن, وہ کب آتی ہے جب زندگی میں کتاب کھلتی ہے. سرپٹ بھاگ رہے تھے خواہشوں کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے, ایک دم ہوش آیا, فوراً وہیں رک جائے. اللہ ایک پچھلے گناہ کا نہیں پوچھے گا, ایسے گناہوں کو معاف کرے گا جیسے کاغذ کورا ہوتا ہے, شرط کہہ کہ توبہ پکی سچی ہو. والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما, جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے, اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. دیکھیے یہاں جھوٹ کو دیکھنے کی بات ہے, گواہی مشاہدہ. تو جو لوگ گھنٹوں جھوٹی کہانیاں دیکھیں سنیں پڑھیں ان کا کیا حال ہوگا. جھوٹ صرف زبان سے نہیں بولا جاتا, دیکھا بھی جاتا ہے آنکھوں سے, اور کسی لفظ چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں, ٹک کے نہیں بیٹھتے, خبریں سننے کے بہانے چینل نہیں گھماتے رہتے. کرام عزت سے گزر جاؤ, سوری, استغفار, توبہ توبہ, اللہ معاف کرے, نظر نہیں پڑتے. وہ یہ نہیں کہتے بس تحفہ دینے آئے ہیں, ویسے ہم گانے تو نہیں سننے آئے تھے. وہ کھانے کے انتظار میں وہاں بیٹھے نہیں رہتے کہ اچھا اب جو بھی ہو رہا ہے بعد میں کھانا کھانا ہے, جانا ہے, اور ذرا گھر والے کو سلام کر لوں پھر اٹھ کے جاؤں گی. نہیں, مر رو کی راما, وہ اپنے آپ کو داغدار نہیں کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے نا ایسی محفلوں میں بیٹھنا خود کو عزت کے مقام سے گرانا ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صمجا و عمیانا, یہ بڑی قابل غور بات ہے, جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. یعنی ان کو ایک لفظ نہیں سمجھ آتا قرآن کا, اندھے بہرے بن کے وہاں سے نہیں گزر جاتے. اور اصل بات جو ان کی زبان پہ آتی ہے اس کے بعد, والذین یقولون, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. ایسے لگ رہا ہے کہ پیچھے کے سارے مرحلے اپنی ذات تک کے تھے. توبہ کے بعد اصلاح اور عمل صالح اور سچ کی زندگی گزارنا, لغویات سے بچنا, اور اب ایک دم بچے اور شوہر بیوی یاد آ گئے. کہ اللہ اب ان کو بھی تو لے جا, یہ بھی تو ہمارے مشن کے ساتھی بن جائیں, یہ بھی تو اس چیز کو اپنی پرائیورٹی بنا لیں. اے اللہ میرے گھر کی پریشانیاں دور کر دے, گھریلو زندگی ٹھیک ہو جائے. حقیقت یہ کہ جب تک گھر میں سکون نہیں آتا دین کا کام بھی سکون سے نہیں ہو سکتا. یہاں دعا مانگی, پتہ کیا چلا کہ اگر تمہارے جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کے راستے میں اگر کچھ گھریلو مسئلے تو اللہ سے مانگو, اگر ابھی تک نہیں ملے تو اس کا تو تمہیں دعائیں نہیں مانگنی آتی. شکایت لگا رہے ہو اپنی, تم تڑپ کے مانگو, رات کے وقت مانگو کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس سے پہلے پھر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک دین کو بنانا پڑتا ہے. ہم یہ تو چاہتے ہیں ہمارے شوہر بیوی بچے یا بیویاں دین پہ آئیں, آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, نیکیوں میں ہو. یا بعض لوگ اس آیت کو شوہر بیوی کی محبت کے لیے پڑھتے ہیں, پڑھتے رہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور میں اس آیت کو جہاں پڑھتی ہوں مجھے اللہ کے نبی کی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہ فاطمہ اور نہ عائشہ اور نہ خدیجہ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. پتہ کیا چلا کہ ہمارے گھر والے کب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے, جب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑے گی. نماز تو بھی ہماری ٹھیک نہیں ہوئی, ہم باقی دین کی بات کہاں کریں گے. تو جو چاہتے ہیں نا کہ شوہر بیوی بچے ہمارے دین اور محبت دین میں ہو, تو اللہ سے محبت کرنا شروع کریں. اللہ اتنی محبت ڈال دے گا ان کے دلوں میں, زبانیں بند ہو جائیں گی, اب حیران ہو جائیں گے کون کہہ رہے ہیں ان کو کن سے محبت کرو. مجھے کسی کی بات یاد آ گئی, میرے شوہر نہیں ہے ویسے, خوش نہ ہو آپ, کسی مرد کی بات ہے یعنی میرے اپنے ہی بھائیوں میں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر مجھے کوئی حکم دیتا ہے کہ تم اپنی بیوی سے محبت کرو. مجھے ایسے لگتا ہے, جو ان کی بیوی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں میرے ابو دعا کرتے ہیں نا, بہت بہت بڑے عالم ہیں ماشاء اللہ ان کے والد, کہ میرے ابو آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ میرا دل کہتا ہے کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ اندر سے کہ تم اپنی بیوی سے محبت کرو. مجھے غصہ بھی آنا ہو تو مجھے تم پہ غصہ نہیں آتا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دعائیں ہوتی ہیں, جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے. یقین کریں کبھی لوگوں کی محبت آپ کو بھیک میں نہیں ملے گی, اعزاز پہ ملے گی. اور یہ کب ملتا ہے؟ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, جب آپ کی یہ تڑپ ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما, اپنے بچوں کو آپ نیک بن کے دکھائیں, پھر آپ کے بچے بھی آپ کے امام بنیں گے. شوہر گھر کا رہنما ہے تو بیوی اس کی غیر موجودگی میں اس کی نائب ہوتی ہے, اس کی ماننی پڑتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے ہماری بات مانیں وہ متقی بنے تو اللہ کی مانیں گے انشاءاللہ, دنیا بھی جنت ہوگی اور آخرت میں تو کیا ملے گا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا, وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. آج سے اس آیت کو دعا کی صورت میں مانگیں اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے لیے, بچوں شوہروں کے لیے, اور دعا کریں کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں اس میں مل جائیں جو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم, اے نبی لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے, یعنی اللہ کو تو تمہاری ضرورت نہیں اگر تم اس کو نہ پکارو. بعض لوگ تکبر کے مارے مانگتے ہی نہیں, بے ادب اتنے ہوتے ہیں کہتے رب سے بھی نہیں مانگیں گے. کہا نہ مانگو, اللہ کو کیا پرواہ ہے. اب جبکہ تم نے جھٹلا دیا ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہو جائے گی. تب ہم اپنی چیک لسٹیں لمبی سے لمبی بنا سکتے ہیں, کیا کرتی ہوں, کیسا معاملہ ہے, اپنے لیے جو پسند کیا وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہے تو کیا اس کے لیے اللہ کی مدد کو جوش میں لاتی ہوں, اللہ کی رحمت کو مانگتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانی فرمائے.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً.